الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وآله وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گزشتہ درس سے ایک خاصے طویل عرصے کے بعد درس نمبر بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس اعتبار سے آج کے درس کا نمبر بھی بیان کیا جا رہا ہے. مجموعی اعتبار سے 70واں سال شروع ہو چکا ہے اس درس کو. ویسے 16ویں سال میں ایک انسان بالغ ہو جاتا. ہمارا یہ درس کچھ زیادہ ہی بالغ ہو گیا بہی مانا جب بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہونے لگی ہے کہ بعض اوقات مسائل فقہ کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے افراد نے جو 3 سال اصول فقہ کے درس میں شرکت کر چکے ہیں، اس ایک چیز کو نوٹ بھی کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ درس بند ہونے کے بعد وہاں کا اور یہاں کا معیار ملا دیا گیا. یہ لفظ ملا دیا میں نے اس لیے استعمال کیا، کبھی اس کا معیار بالکل عام انداز کا ہو جاتا ہے، کبھی بہت بلند. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر واقعا یہ کوئی خامی ہے تو اس پہ آہستہ آہستہ قابو پا لیا جائے. ویسے درس نمبر 502 اور جو پچھلے جمعے کو 3 اکتوبر 1976 سے لے کر 30 اکتوبر 1992 تک کی تاریخ بیان ہو گئی تھی، اس کے اعتبار سے یہ مرحلہ ثانی کا درس نمبر 202. خیر، اب اس کے بعد درس نمبر بتاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لیا جائے گا. آج کا یہ درس آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد کا 8واں درس ہے، اور ان 8 دروس میں یا اس 8ویں درس میں اب ہم اس منزل پر پہنچے کہ مسائل کا پہلا حصہ مکمل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. مرضے کے انتقال سے 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ایک اس کی تکلیف کا اور ایک اس کی وکالت اور اس کی اجازتوں کا جو اس نے دوسروں کو دے رکھے ہیں. اگرچہ کراچی کے دیگر تقریباً تمام دروس میں تکلیف کا مسئلہ خاصا پہلے مکمل ہو چکا ہے، اب وکالتوں کا مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ شاید وہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن جمعے کے اس درس کا جو معیار بڑھ گیا ہے اس کی بنا پر ابھی تک ہم اس پہلے مرحلے میں ہیں کہ مجتہد کے انتقال کے بعد اس کی تقلید کرنے والوں کے لیے تقلید کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے. یہ موضوع جو اب صرف 2 یا 3 مسائل اہم اہم باقی بچتے ہیں، اسے مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد تقلید کے دوسرے حصے میں پچھلی تقریر کا جو اصل موضوع تھا آیت اللہ خوئی کے حالات کو ان کی زبان، اس سلسلے میں 2-3 گزارشات اور کرنا تھی، لیکن پہلے مسائل کا حصہ تصویر تک پہنچ جائے. یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ ایک مجتہد کے انتقال کے بعد اس کی تقلید پر کس طرح سے باقی رہا جا سکتا ہے. 2 ہفتے پہلے جو خوش قسمتی سے 5 سواں درس تھا، اس میں 4 نظریات پیش کیے گئے تھے کہ صرف ربط ملانے کے لیے بیچ میں ایک درس کا وقفہ مسائل کی وجہ مسائل کی حد تک آ گیا تو یاد دلا دیا جائے، کہ دو ہفتے پہلے کے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں چار مشہور نظریے ہیں شیعہ علماء کے پاس، اور اصل میں یہ چاروں نظریوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ خود اصل تکلیف کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ کی بھی تکلیف کی ہے تو زندہ کی تکلیف بھی کس چیز کا نام ہے، اور زندہ کی تکلیف سے مرحوم کی تکلیف کا مسئلہ نکلتا تھا، تو ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں خلاصتاً بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت اللہ عراقی کا کیا نظریہ ہے مرحوم کے بارے میں، اور آیت اللہ گلپائیگانی کا کیا نظریہ ہے. آیت اللہ گلپائیگانی کا جو نظریہ سامنے آیا اس کے ہم تین حصے کر سکتے ہیں، جملہ ایک ہی ہے، مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن تین حصے کیے جا سکتے ہیں. کہ ایک چیز میں ذرا سخت نظریہ محسوس ہو رہا ہے اور باقی دو چیزیں آسان، کہ بار بار دہرائی جانے والی چیز لیکن رب کے کلام کے لیے، کہ فرماتے ہیں کہ نئے مسائل میں تو بہرحال نئے مرجعی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پرانے مسائل میں جن پر عمل کر چکے ہیں ان پر بھی باقی رہ سکتے ہیں، اور جنہیں عمل کی مدد سے کبھی پڑھ سن اور سیکھ چکے ہیں ان پر بھی باقی رہ سکتے ہیں. مزید وضاحت اگر کسی کو چاہیے تو دو ہفتے پہلے کا کیسے سن لے. آج ویسے ہی آج کے مسائل مکمل کرنا ہے تو زیادہ تفصیل کا وقت نہیں. تو گویا اس حد تک سختی نظر آئی کہ نئے مسائل میں لا محالہ نئے مرجے کی طرف آنا ہوگا، اور دو چیزوں میں نرمی نظر آئی کہ پرانے مسائل جو پڑھ لیے ان پر بھی باقی رہ سکتے ہیں، اور جن پر عمل کر لیا ان پر بھی باقی رہ سکتے ہیں. اب ان دو جملوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ بھی وضاحت دو ہفتے پہلے ہو چکی ہے. یہاں تک کی بات تو ہو گئی، اور اس سلسلے میں بس یہ ایک آخری جملہ اور بڑھا دیا جائے جو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال مختصر جملہ ہے، تکرار بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، کہ مسئلے کے تین حصے بنے، نئے مسائل میں نئے مرجے کی طرف آنا لازم، عمل شدہ مسائل میں مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہیں، اور اگر عمل بھی نہ کیا ہو لیکن فقط عمل کی نیت سے کہ کبھی ضرورت پڑی تو عمل کریں گے، مرحوم کے مسائل کو پڑھا سنا اور سیکھا ہو تو ان مسائل پر بھی باقی رہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دونوں سہولتیں دی گئی کہ عمل کیے ہوئے مسائل پر باقی رہ سکتے ہیں اور پڑھے اور سیکھے ہوئے مسائل پہ باقی رہ سکتے ہیں، ان دونوں میں ایک شرط ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے زندہ کی طرف آ گئے ان مسائل میں بھی، جس سے ہمیں حق تھا، اجازت تھی، ہمیں ایک رائٹ دیا گیا تھا کہ مرحوم پہ رہ سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اس میں ہم نے زندہ کی بات مان لی ایک مرتبہ، اب اس خاص مسئلے میں واپس مردہ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بطور مثال کہ فرض کیجیے کہ ایک مرحوم کا مسئلہ آسان تھا، زندہ کا مسئلہ مشکل، مگر کسی بھی وجہ سے ہم نے مرحوم کے مسئلے کو چھوڑ دیا. اب ایک چھوٹی سی مثال جو شاید آج تقریر میں دوبارہ آ جائے، آغا خود فرماتے تھے کہ نابالغ کے مال سے خمس واجب نہیں، آغا گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ نابالغ کے مال پر بھی خمس واجب ہے. اب آغا خود کا انتقال ہوا، یہ مسئلہ جس کو یاد ہے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے اس نے اس پہ عمل نہیں کیا اور نابالغ کے مال میں سے خمس نکال دیا، اب پھر اگر وہ چاہے کہ وہ مرحوم مرجے کے مسئلے پہ جا کے اس سہولت کو حاصل کر لے تو اب یہ اجازت نہیں. یعنی جن دو چیزوں میں آغائے گلپائیگانی مرحوم کی تکلیف پر باقی رہنے کی اجازت دیتے، اس میں بھی یہ شرط لگا کہ اگر کبھی زندہ کی طرف آ گئے، اب اس میں الگ الگ مسئلے کا حساب ہو، پانچ ہزار مسئلے ہمیں آگاہ ہوئی کہ یاد، کسی پچاس مسئلے میں ہم زندہ کی طرف آ گئے، اب کسی وجہ سے مردہ کی طرف جانا چاہیں تو جانے کی اجازت نہیں، وہ شروع میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ باقی رہنا چاہیں تو باقی رہ سکتے ہیں، ایک دفعہ کسی مسئلے کو آپ نے چھوڑ دیا تو کم از کم اس خاص اور پارٹیکولر مسئلے واپسی کی اجازت نہیں، یہ تو ہوئی ایک بات۔ ایسا لگ رہا ہے مجھے خود کہ ضمناً کبھی یہ مسئلہ آ گیا ہوگا، چھ تقاریر میں تفصیلاً نہیں آیا۔ اچھا یہ تو ہوئی ایک بات، لیکن اب یہاں پر بھی ایک وضاحت تو ضرور ہم کو چاہیے کہ مردہ کے کسی مسئلے کو چھوڑ کر زندہ کی طرف آنا یہ ہمارا واپسی کا راستہ بند کر دیتا، لیکن یہ زندہ کی طرف آنا سے مراد کیا، کیا مقصد ہے اس کا؟ ہم زندہ کے مسئلے پہ عمل کر لیں، اس کا نام ہے کہ ہم زندہ پہ آ گئے، یا ابھی ہم نے سوچ لیا پنا مسئلے میں ہم آگاہ گلپائیگانی کے مسئلے پہ عمل کریں گے، باوجود یہ کہ ہم کو سہولت تھی کہ مرحوم پر باقی رہو، خالی نیت کر لینا، خالی سوچ لینا، تو جی ہاں آگاہ گلپائیگانی کا نظریہ یہ کہ مردہ سے زندہ کی طرف اگر آ گئے، جو آ تو سکتے ہیں، یہ بات تو کئی دفعہ بیان ہو گئی کہ آگاہ گلپائیگانی نہ ان مراجے میں سے ہیں جو مرحوم پہ باقی رہنا واجب سمجھتے ہیں کہ وہاں تو آنے کا راستہ ہی نہیں، اور نہ ان میں سے ہیں جو مرحوم پہ باقی رہنے کو حرام سمجھتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں زندہ اور مردہ دونوں کے مسائل پر عمل کی، لیکن جس نے زندہ کی طرف آ گئے عمل بھی نہیں کیا، خالی سوچ لیا کہ زندہ کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے، وہ گویا آ گئے، اب عمل نہیں بھی کیا تب بھی واپسی کا راستہ بند۔ اور اس میں وہ دونوں باتیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے میں نیت کر لی تھی کہ آگاہ گلپائیگانی کے مسئلے پہ عمل کریں، خالی نیت کی تھی، ابھی عمل نہیں کیا، پچھتاوا ہو گیا، ندامت ہو گئی، کوئی پریکٹیکل پرابلم نظر آنے لگا، اب دل میں خیال آیا کہ چھوڑو عمل وہی آگاہ کوئی بھی کرتے، ابھی عمل کی ضرورت پیش نہیں آئی، کون سا ہمارا ڈیو ہو رہا ہے دسمبر، ذہن ہی ذہن میں نومبر میں دونوں خیال آ گئے، لیکن فرماتے ہیں آگاہ گلپائیگانی یہ رجوع ہو گیا زندہ کی طرف، اب اس مسئلے میں واپس نہیں جا سکتے، اور اسی میں وہ صورت بھی شامل جو شاید کچھ لوگوں نے آگاہ کوئی کے انتقال کے بعد غلطی کی، نہیں اس کو غلطی تو نہیں کہیں گے، مستحب چیز پہ عمل کیا کہ یہ نیت کر لی کہ اس چکر کو چھوڑو کہ کون سے مسئلے زندہ کون سے مردہ، ہم پورا پورا زندہ پہ عمل کریں گے، یہ ایک مرتبہ نیت کر لی، پھر بعد میں جب تفصیلات معلوم ہوئی کہ بھائی یہ سہولت یہاں پر ہے، یہاں پہ یہ سختی ہے، ہمیں یہ اجازت، اب انہوں نے یہ کہا کہ جو اصلی مسئلہ ہے اس پر عمل کریں، یہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مرحوم پہ باقی رہنا چاہو تو مرحوم پہ رہو، زندہ پہ آنا چاہو تو زندہ پہ آؤ، لیکن اس سے پہلے آگاہ گلپائیگانی کا نام آتے ہی وہ سوچ چکے تو پورا کا پورا نئے پہ آ گئے، بس یہ خیال بھی گویا انہوں نے اپنا وہ حق استعمال کر لیا رجوع کا، گویا وہ پورا نئے پر آ گئے، اب واپس جانا چاہے تو واپس نہیں جا سکتے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں دو چیزیں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ نمبر ایک، خالی سوچنا بھی آپ کو نئے مرضی کی طرف لے آتا ہے، چاہے ابھی آپ نے اس پہ عمل، اس کے مسئلے پر عمل نہ کیا، اور دوسری بات انفرادی اور جزئی مسئلے کے بارے میں سوچ لیں تو وہ بھی آپ گویا نئے پہ آ گئے، اور کلی مجموعی اعتبار سے آپ سوچ لیں کہ نئے کی تکلیف میں جانا، کیونکہ بعض لوگ مسائل کی پیچیدگی سے گھبرا کر یا جذبات میں آ کر کبھی کبھار ایک دم سے یہ ارادہ کر تو لیتے، لیکن بعد میں جب ان کو معلوم ہوتا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، ان مانوں شرم تو کوئی نقصان نہیں، ان معنوں میں کہ کچھ سہولتیں ہاتھ سے نکل گئیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں واپسی کی اجازت مل جائے جو ممکن نہیں. خیر یہ اس ٹکڑے کے ساتھ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ نئے مسائل میں تو نامحالہ نئے مرضی کی بات مانو گے, پرانے مسائل میں دو سہولتیں دی لیکن اس وقت تک تھی وہ سہولتیں جب تک کہ نئے کی نیت نہ کرو, نئے کی نیت کر لی تو وہ باقی رہنے کی سہولت ختم ہو. یہ ایک مسئلہ جو گزشتہ مسائل کی تقریر کا آخری جز تھا, تقریر نمبر 500 کا نامکمل مسئلہ آج 502 نمبر کی تقریر میں مکمل ہوا. اب آئیے اس کے بعد دو مسئلے اور بتا دیے جائیں. ان دو مسئلوں کے ساتھ تقلید کے موضوع پہ جو بات مجھے کرنا تھی وہ مکمل ہو جائے گی. ویسے تو مسائل تو اتنے ہیں کہ چھیڑتے چلے جائیں موضوع کو تو بات کبھی بھی مکمل نہ ہو سکے, لیکن فی الحال آغاز ہوئی کے انتقال کے حوالے سے جو مسائل بیان کرنا تھے اس کے آخری دو مسئلے باقی بچتے ہیں, اور دونوں مسئلوں کو میں بطور سوال پڑھ دوں اس کے بعد ان کا جواب. پہلا مسئلہ یہ کہ یہ ساری باتیں تو ہم نے سمجھ لی کہ مرحوم کی تخلیق میں کس طرح باقی رہتے ہیں کس طرح باقی نہیں رہتے, لیکن سوال یہ ہے کہ مرحوم کی زندگی انہوں نے کچھ مسائل میں احتیاط واجب لگائی تھی اور ان کی زندگی میں اس احتیاط واجب میں ہم کسی اور کی مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں. اب ان کا بھی انتقال ہو گیا جن کے مسئلے پہ عمل کیے, ان کا بھی انتقال ہو گیا جن کی احتیاط واجب تھی اور جو ہمارے مرجے تھے. تو مرجے کی بات پہ تو باقی رہ سکتے ہیں لیکن مرجے کی احتیاط واجب میں جو کسی اور کی طرف گئے, یہ تو ہوا ایک کلی مسئلہ, اور افراد اور ماحول کے اعتبار سے اس کو مختصر کر دیا جائے کہ ہم آپ ہے کوئی کی زندگی ان کی احتیاط واجب میں جو امام خمینی کی باتوں کو مان رہے تھے اپنا یہ رہے نہ ہو رہے تو آبا کوئی کے فتووں پہ تو باقی رہ سکتے ہیں اب تک جو سنا, مگر یہ احتیاط واجب کا مسئلہ کیا ایک سوال یہ, اور دوسرا سوال ان لوگوں کا. اچھا یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کا جواب آج مجھے دینا ہے. یہ جو مسئلہ آخری مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو آغائے خوئی کی تقلید میں تھے, اور میں اپنی حد تک اتنے ہی مسائل ان کے لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا. اب ایک اور مسئلہ جو میں نے کہا دو مسئلے, دوسرا مسئلہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلے امام خمینی کی تقلید میں تھے, ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگ آغائے عراقی کی تقلید میں چلے گئے, کچھ لوگ اسی وقت آغائے گلپائنانی کی تقلید میں چلے گئے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تیسرا گروہ جو امام خمینی کی تقلید کر چکا 10 سال 15 سال 8 سال 6 سال, ان کے انتقال پر آغائے خوئی کی جانب آئے, 3 سال آغائے خوئی کی تقلید میں رہے, اب آغائے گلپائنانی کی جانب آئے, یہ اگر باقی رہنا چاہیں تو کس پہ باقی رہے؟ یہ مسئلہ انہی لوگوں کا ہے جو امام خمینی کے مقلد تھے. تو اب اس وقت آخر میں صرف دو مسئلے بیان کرنا, ایک مسئلہ اگر ان کے مقلدوں کا وہ ان کے لیے آخری مسئلہ وہ ہے احتیاط واجب والا مسئلہ, اور اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہی ہم نے اس سال کی دوسری اور چوتھی تقریب ایک ایک گھنٹے تک احتیاط کو سمجھانے کے لیے کی تھی. بظاہر اس وقت ایسا لگا تھا کہ جیسے ایک ایسے موضوع پر جو عام لوگوں کے لیے بیکار, ہمارے ہاں کہاں لوگ احتیاط پہ عمل کرتے, بظاہر یہ لگا کہ ایسے موضوع کے لیے 2 پورے 10 کچھ زیادہ ہی ٹائم دے دیا گیا, لیکن میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تقاریر آئندہ سلسلے میں کام آنے والی ہے. آئیے اب اس مسئلے کو حل کریں. اس میں مرد تو ہے بے چین لیکن خواتین کے لیے زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ پردے میں آ گئے کوئی احتیاط واجب لگاتے اور امام خمینی چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے. اب ان کا مسئلہ کہ جس کی احتیاط ہے وہ بھی دنیا سے گیا, جو چہرہ کھولنے کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی دنیا سے گیا. یہ مسئلہ میں ایک جملے میں بھی کہتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ جی ہاں, یہ اجازت کہ آپ اپنے مستحق کی احتیاط واجب میں دوسرے مستحق کی طرف جو رجوع کیے بیٹھے تھے تو انتقال کے بعد بھی اسی رجوع پر عمل ہو سکتا ہے چاہے وہ دونوں مستحقین دنیا سے جا چکے. یہ تو ہو گیا بہت مختصر جواب. لیکن 502 تقاریر کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ زیادہ بالغ ہو جانے کے بعد یہاں کے درس میں اتنا مختصر جواب مجھے خود اطمینان نہیں ہو رہا, سننے والوں کی بات تو میں نہیں کر سکتا ہوں. ہاں اگر یہ درس کراچی کے کسی اور محلے میں ہوتا تو میں صرف یہ کہہ کر کہ جی ہاں آپ باقی رہ سکتے ہیں دوسرے مستحق پر بھی آگے بڑھ جاتا ہوں. جواب تو میں نے دے دیا لیکن اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ مسئلے کا حل کیا, یہ جواب کیسے سامنے آئے. اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فقہ میں ہر چیز کسی اصول کے تحت ہوتی ہے, اور اصول سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ زیادہ واضح طور پر ذہن میں بیٹھ جاتا. تو آئیے آپ دیکھیں اس مسئلے میں اصول کیا ہے. اس سے پہلے, اصول کو بیان کرنے سے پہلے, بطور تمہید ایک الگ مسئلہ بیان کیا جا رہا, اور وہ یہ جو الگ مسئلہ ہے اسے آپ بالکل بیکار نہ سمجھیں. یہی مسئلہ ہمارے اصل مسئلے کو حل کرے گا, اور وہ مسئلہ یہ کہ کیا تبعیض فی التقلید جائز ہے یا جائز نہیں. تبعیض اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بعض, بعض آدمی وہاں گئے, بعض لوگ وہاں نظر آئے, بعض بعض. تو تبعیض اسی کا مسئلہ ہے, اسی تبعیض سے لفظ بعض نکلا. خیر, تبعیض فی التقلید کیا یہ جائز ہے کہ ہم تقلید کے ٹکڑے کر دیں اور چند مسائل میں ایک مستحق کی تقلید کریں اور چند مسائل میں دوسرے کی؟ ایک سوال. اچھا, اس کے اندر یہ تو طے شدہ بات ہے فی الحال کے مراجع کو دیکھ کر کہ تقلید تو عالم ہی کی کرنا, تو اب یہ عام حالات میں تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ اگر آپ نے تقلید کے ٹکڑے کر دی اور کہا کہ نماز کے مسائل میں کھلا مرجے کی بات مانیں گے اور حج کے مسائل میں دوسرے کی, تب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں عالم کون, علم کس کا زیادہ؟ اگر کسی ایک کا علم زیادہ تو نماز میں بھی اسی کی بات ماننا ہے اور حج میں بھی اسی کی بات ماننا ہے اور نکاح میں بھی اسی کی بات ماننا ہے. پھر موجودہ فتووں کے مطابق, ہاں وہ علماء جو تعداد میں بہت کم جو کہتے ہیں کہ تقلید میں عالم تو شرط ہی نہیں, مستحق ہو جانا کافی, ان کے یہاں تو یہ چیز کی اجازت مل سکتی کہ ایک وقت میں اگر 50 مستحق تو آپ توسیع کے بھی 50 ٹکڑے کر دیں اور ہر ٹکڑے میں ایک مستحق کی طرف چلے جائیں. وہ بس صرف ایک باریکی کا خیال کرتے ہوئے کہ اس قسم کا عمل نہ ہو جائے کہ جو دونوں مستحق کے اعتبار سے غلط ہو, چھوڑ دیجئے جو موضوع سے باہر کی چیز اس پر کیوں وقت لگایا جائے. خیر, تو وہ علماء جو اس وقت ہیں ان کے نزدیک جو عالم علم زیادہ ہو وہ تقلید کی جائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ مسائل میں نماز کے مسائل میں ایک کی طرف جا رہے ہیں اور حج کے مسائل میں دوسرے کی طرف جا رہے ہیں اور نکاح کے مسائل میں تیسرے کی طرف جا رہے ہیں, تو ان تینوں میں سے علم کس کا زیادہ ہے؟ جس کا علم زیادہ ہے اسی کی بات ماننا پڑے گی. اب ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات کہ یہ عین ممکن ہے کہ نماز میں کسی ایک کا علم زیادہ ہو اور نکاح میں کسی دوسرے, وہ پھر ایک الگ بات ہوگی. لیکن ایک مجموعی اعتبار سے اوور آل یہ تین جو مستحقین آپ نے اپنے سامنے سجا دیے اور ایک مسئلے میں ایک کی طرف اور دوسرے میں دوسرے کی طرف جا رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں میں کسی کا علم زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے کہ ہاں بھائی علم تو کسی ایک کا زیادہ, مگر کسی وجہ سے ہمیں دوسرا بھی پسند آ رہا تو ہم نے کہا اس کا علم زیادہ تو چلو نماز میں اس کی بات مان لوں اور وہ ہمارا ہیرو ہے اس لیے نکاح میں اس کی بات مان لوں, تو یہ تو نہیں چلے. اگر علم کسی ایک کا زیادہ ہے تو لا محالہ تمام مسائل میں اس کی بات مانی جائے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اتفاق ایسا ہے کہ تینوں کا علم برابر یا دونوں کا علم برابر، علم کسی کا زیادہ ہے ہی نہیں، تب کچھ بات سمجھ میں آ سکتی کہ دونوں کا علم اگر برابر ہے تو اس مسئلے کی کوئی گنجائش نکل سکتی. لیکن اس میں ایک دو تین، آج سے تین تقریر پہلے نہیں، وہی دو تقریر پہلے یہ بات گزری کہ اگر علم دونوں کا برابر نکل آئے تب بھی بعض مراد یہ کہتے ہیں پھر دونوں کی تقریر ایک ساتھ کرنا، جس کا نام تھا چھوٹی احتیاط تین درس پہلے. جیسے آغاز کوئی کہتے ہیں کہ اگر کسی دو کا علم برابر نکل آئے تب پھر نہ اس کو لے سکتے ہیں نہ اس کو لے سکتے ہیں، پھر دونوں کو ملا ملا کے چلو ہر مسئلے میں دونوں کا فتویٰ معلوم کرو اور احتیاط چھوٹی احتیاط سے چلو. میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، وہ پوری پوری تقریریں دوہرا جائیں گی، فائدہ کچھ نہیں. تو خیر یہ تو آغاز خود کا نظریہ تھا، لیکن باقی اکثر مجتہدین کے نصیب جب علم برابر ہو جائے دو مجتہدین کا وہ ایک الگ بحث، یہ ثابت ہونا بہت مشکل، لیکن بہرحال علم اگر برابر ہو جائے تو تمیز تقلید جائز ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے کہ جب دونوں کا علم برابر جو مسئلہ جس مستحق کا لینا چاہیں لے سکتے، آگے مسائل ان کے لیے اور آگے مسائل ان کے لیے. خمس نکالنے کا طریقہ ایک مستحق کی بات پہ عمل کی، خمس دینے کا طریقہ دوسرے مستحق کی بات پہ عمل کی. نجاست میں ایک مستحق کی بات کو مان اور اسی نجاست کو پاک کرنے گئے تو دوسرے مستحق کی بات کو مان، جائز ہے. امام خمینی اور آغا گلفائدانی اور آغا عراقی اور اکثر کے نصیب اگر دو مستحق برابر نکل آئیں تو آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس مسئلے میں جس کی بات مان، سوائے اس کے کہ اس طرح سے عمل کریں کہ دونوں کی نگاہ میں غلط ہو جائے، وہ ایک الگ بحث. اب یہ ایک بات بظاہر آپ کو موضوع سے ذرا ہٹی نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں، یہی اسی مسئلے سے تو آپ کا وہ اہم مسئلہ حل ہونے جا رہا کہ احتیاط واجب اور تقلید. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ دو مستحق برابر ہوں تو اختیار ہے جس میں جس کی بات چاہو مان سکتے، لیکن اب اتنی آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بقول عوام کی اگر اتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے تو وہ مستحق کیوں کہلائیں؟ ان کا تو کام ہی ہے مسائل کو الجھانا تاکہ ہم ان کے مجبور اور محتاج رہیں. خیر، تو عوام کے ذہن میں ہزاروں بدگمانیاں. اس مسئلے کا حل تو آپ نے سن لیا کہ اکثر مراجع کے نزدیک برابر مستحق نکلے تو جس کی تکلیف چاہے کر، جن مسائل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے. لیکن ابھی دو اور چیزوں پر بحث ہوتی ہے، مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ سب بعد میں کام آنے والے مسئلے. نمبر ایک، یہ جو ہم کو اختیار ہے، یہ جو اختیار ہے کہ جس مسئلے میں جس کی چاہے تکلیف کر، یہ اختیار ابتدائی ہے یا اختیار استدامی ہے؟ یعنی ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ شروع میں بیٹھ کر یہ ڈسیشن لے لو اور فیصلہ کرو کہ کس مسئلے میں کس کی طرف جانا ہے. آج کے دن ہم نے فیصلہ کر لیا پہلے کہ نماز میں پہلے مستحق کو ماننا ہے اور روزے میں دوسرے. یہ اجازت نہیں کہ آج یہ فیصلہ کیا دو دن کے بعد کا، نہیں بھائی، اب ہم نماز میں بھی دوسرے کی بات مانیں گے اور روزے میں پہلے کی بات مانیں گے. اگر یہ اختیار آپ کو ہمیشہ حاصل رہے مسائل کے ٹکڑے کی، آدھی توضیع ایک مستحق اور آدھی دوسرے مستحق کی آپ نے لے لی اور عمل کرتے رہے، اب یہ جو آپ کو اختیار تھا شروع دن میں ایک ہی مرتبہ کا اختیار تھا، جیسے شادی میں اختیار ابتدائی ہوتا، جتنی بھی غیر شادی شدہ ہوتے ہیں کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کی شادی کرو، یہ نہیں ہے کہ مال پسند آیا تو واپس کر کے اس کی دوسری بہن کو اٹھا لانا، نہیں، وہ ایک پورا طلاق دو اور یہ کرو وہ کرو لمبا چوڑا طریقہ، وہ اختیار ابتدائی اختیار کہ چار بہنوں میں سے جس سے جانا ہے، جس سے تم چاہتے ہو شادی کرو. اور ایک ہوتا ہے اختیار استدامی کہ نہیں، ابھی جو فیصلہ کیا تو بعد میں بھی جب چاہے ادھر سے ادھر جاتے رہو تو کوئی حرج نہیں.
نماز میں انہی پہ باقی رہیں گے، اور حج کے جن کے عمل کی ان کا انتقال ہو گیا حج میں انہی پہ باقی رہیں گے. تو مستحد کی زندگی میں آپ دو الگ الگ مستحدوں کی بات مان رہے ہیں، اور ان مستحدوں کے انتقال کے بعد بھی بقا میں آپ دو الگ الگ کی بات مان رہے ہیں. اب دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے اصلی مسئلے سے ملنے والا ہے، یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد موضوع سے بالکل ہٹ کر فقط وہی جو مسئلہ شروع میں آیا اس کو دوسرے انداز سے سمجھانے کے لیے، اب یہی مسئلہ سمجھیے ہم لوگوں کا بھی اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ آغاز الفائدانی کی تقلید میں آ گئے، اور ہم ٹیکنیکلی اس کو تبعیض نہیں کہیں گے مردہ اور زندہ کو ملانا، لیکن تسامحاً ہمارے یہاں بھی تبعیض چل رہی کہ کچھ مسائل میں ہم خوش صاحب سے عمل کر رہے ہیں، کچھ میں گلپائیگانی صاحب ہوں. یہ وہی چیز ہو گئی، اگرچہ اس سے ٹیکنیکلی یا یقینی زبان میں تو الگ چیز، لیکن تسامحاً کہا جا سکتا کہ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جتنے مسئلے یاد ہیں ایک مرجع، اور اسی چیپٹر کے جو مسئلے بھول گئے تو دوسرے مرجع ملا ملا. لیکن یہ والی تقریب جو ہے اس کے اندر اب دو مسئلے کام آ رہے ہیں. یہاں پر آغاز الفائدانی کے نصیب بھی اختیار ابتدائی نہیں استدامتی، جبکہ زندہ اگر دو برابر کے مرضی ہوں جو لوگ ذرا کچھ لمحے کے لیے ادھر ادھر ذہن ان سے بھٹک گئے ہوں، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں، اور ان کے لیے پھر میں بول بھی نہیں ہوں، وہ تھوڑا انتظار کریں یہ مسئلہ ختم ہونے والا. کہ دیکھیے آغاز الفائدانی کہتے کہ دو مستحق زندہ اور مساوی، شروع میں فیصلہ کر لیجیے کس میں کس کی بات ماننا، بعد میں آپ کو اختیار نہیں ملے گا بدلنے. لیکن جب ایک مستحق مردہ ہو ایک مستحق زندہ ہو، وہ آتا ہے گلپائیگانی جو شروع میں کہتے ہیں فیصلہ کرنے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تقریر استدامتی بھی. یعنی اگر آج ہم نے یہ طے کیا کہ جتنے مسئلے ہم کو یاد ہیں آگاہ کوئی کے اسی پہ عمل کریں، دو ہفتے کے بعد کچھ مسائل چھوڑنے کو دل چاہا، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے شروع میں ایک مال لے لیا تو واپس نہیں ہو سکتا، جی نہیں، چھوڑ. چار ہفتے کے بعد کچھ اور مسئلے چھوڑنے کو دل چاہ وہ بھی چھوڑ دو، دو مہینے کے بعد کچھ اور مسئلے چھوڑنے کو دل چاہ. یعنی بالکل یہ نہیں ہے کہ پہلے دن فیصلہ کر لیں کہ آواز الفائدانی تمہارے نئے مرضی بن گئے، تو طے کر لو کہ کس میں مرحوم پہ رہنا ہے اور کس میں زندہ پر، بعد میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہو. وہ آواز الفائدانی جو زندہ میں اسی کے قائل ہیں کہ دو مستحق برابر کے زندہ، تو پہلے دن طے کر لو، مردہ میں کہتے کہ نہیں آپ اپنے مرحوم ہونے کے دن تک اس وقت کیا ہے مردہ کے مسائل کو چھوڑ کے زندہ میں آ جائیں، البتہ وہ ون میں رہے گا خالی. یعنی تفسیر استدامتی تو ہے کہ جب چاہے مرحوم کے مسئلے چھوڑ، لیکن صرف ایک طرف، مرحوم سے زندہ کی طرف جب چاہے آ سکتے، زندہ کے کسی مسئلے میں مرحوم کی طرف نہیں جا سکتے. وہی پہلے مسئلے تو میں نے دوہرا دیا، مگر اب الفاظ بدل کر ایک نئے مسئلے کی مدد سے. تو خلاصہ یہ لکھ لوں کہ مساوی مستحدین میں تبعیض جائز ہے، لیکن آغاز الفائدانی کے نزدیک پہلے دن فیصلہ کر لو کہ کون سا فقہ کا حصہ کس مستحد کو دینا. لیکن اگر ایک زندہ اور ایک مردہ، تو مردہ کے بارے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اختیار رہے کہ جب چاہو جب تک چاہو اس کے مسئلے پہ رہو، جب چاہو اس کے مسئلے کو چھوڑ کے زندہ پہ چلے جاؤ، لیکن پھر واپس مڑ کے نہ دیکھنا، ورنہ کہانیوں کے مطابق پتھر کے بن جاؤ گے. یعنی خیر مقصد یہ کہ گناہ اور پھیرے حرام ہو جائے گا، ایک طرف جا سکتے ہو واپس نہیں آ سکتے. یہ بات میں اس پر کسی خاص وجہ سے اتنا زور دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑی تعداد میں لوگ یہ غلطی کر چکے کہ وہ ایک مرتبہ سوچ چکے تھے کہ ہم نئے مرضی کی تکلیف میں جا رہے ہیں اور واپس آنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پتھر جیسا لفظ استعمال کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، تاکہ یہ بات کو مکمل ہو. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بعض صورتوں دو مستحقین کی تکلیف بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد، دونوں کے انتقال کے بعد اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دونوں پہ باقی رہ سکتے. یہ بات واضح ہو. اب آئیے اصل مسئلہ، جن جن مسائل میں ہم آغاز خوئی کی تکلیف کر رہے اس میں تو ہم ان کے بعد بھی ان پہ باقی رہیں یا آغاز الفائدانی پہ آ جائیں، لیکن آغاز خوئی نے اپنی زندگی میں جو کئی مقامات فریض کیے، آتے واجب لگائی، بہت سارے مقامات، اس میں ہم امام خمینی کی طرف چلے جاتے تھے، اب دونوں کا انتقال ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ میں نے بتا دیا کہ مختصر تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے انتقال کے بعد بھی باقی رہ سکتے ہیں، لیکن ذرا اس کا حل شاید اس سال کی پہلی تقریر کے آخر میں بھی آیا جو 18 ستمبر کی تقریر، اور دوسری تقریر کے اندر بھی آیا جو 25 ستمبر کی تقریر، لیکن لوگوں کو پچھلے جمعے کی بات یاد نہیں ہوتی تو یہ سمجھنا کہ 2 مہینے پہلے کی بات یاد مذاق ہو جائے گا، تو ایک مرتبہ اس کو دوہرا دوں. اور وہ یہ کہ در حقیقت پہلے یہی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی مستحق کی احتیاط کے واجب پڑھتے اس پہ عمل کریں نہ کریں، یاد رکھیے احتیاط واجب پر عمل تقلید ہی نہیں کہلاتا. احتیاط واجب تو تقلید ہی نہیں، احتیاط واجب تو بڑی احتیاط جو آپ تقلید چھوڑ کر بھی کر سکتے. یہ سمجھنا ہی غلط کہ اگر ہم آغاز خوئی کے مقلد تھے تو گویا ان کی کتاب میں جو فتوے ہیں اس کے بھی مقلد تھے، جو احتیاط واجب لگائی ہے اس کے بھی مقلد تھے. احتیاط واجب تقلید ہی نہیں، یعنی الفاظ فقہ اور منطق یہ اجتماعی سدھین کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ تقلید نہ ہو. تقلید کہتے ہی اس میں ہے جہاں احتیاط نہ ہو. اگر تقلید کرتے ہوئے بھی احتیاط پہ عمل کرنا تو تقلید کا لیبل لگانے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ تو مسئلہ شروع میں قدرت کہ ہر شخص کو دو اختیار دیے ہیں اسلام نے، اگر وہ مستحد نہیں بن سکا یا احتیاط کرو یا تقلید کرو. تو احتیاط واجب اصل میں وہی احتیاط کہ مستحد سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس نے کیا راستہ نکالا؟ اس نے وہ راستہ نکالا کہ اگر ہمیں اور آپ کو کبھی کوئی مسئلہ یاد نہ ہو اور ہم جو احتیاط کرنا چاہیں، یعنی یہ توہین مستحد نہ بنے، کبھی بات سمجھانے کے لیے میں ایسے جملے کہہ دیتا ہوں کہ اگر مستحد نے کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگائی تو اس نے کیا کمال کر دی؟ یہ تو اس کے بغیر بھی ہم کو پتا تھا کہ کیا احتیاط. بس یہ صرف میں نے بات کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ عام آدمیوں کو جہاں کہاں پتا ہوگا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اے مستحق اگر تیری احتیاط واجب ہمیں ماننا تو ہم تقلید ہی کیوں کرتے تھے؟ کیوں اتنی بڑی تہمت اپنے آپ پہ لگاتے کہ جی فلاں کی تقلید میں احتیاط تو ہم ویسے ہی کر سکتے. یہ صرف میں بات کو سمجھانے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں آگاہ خود کا مقلد ہوں، اس کا مطلب جو فتوے انہوں نے دیے اس میں آپ ان کے مقلد ہیں. جو احتیاط انہوں نے لگائی وہ تو وہی پرانی احتیاط ہے جو 1200 سال سے چلی آ رہی. شک ہوا کہ عیسائی پاک کے لیے نجس، آگاہ خوئی نے کہا احتیاط بازی پہ تو اسے نجس سمجھو. یہ تو آگاہ خوئی نہ بھی کہتے تب بھی احتیاط یہی کہہ رہی کہ جس کی نجاست کے بارے میں شک ہو تو اس کو نجس سمجھو. شک ہوا کہ نابالغ کے مال میں خمس دینا ہے یا نہیں دینا، امام خمینی نے کہا احتیاط واجب ہے کہ خمس دے دے بالغ ہونے کے بعد. تو یہ طور پر امام خمینی نہ بھی کہے تو احتیاط کا تقاضا یہی جو ہمارے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھے بغیر عمل کرتے کہ ایک پیسہ ان کی جیب میں تھا، شک ہوا خمس واجب ہے یا واجب نہیں، کہا کون چکر میں پڑے کہ توضیح دیکھو اور قربا دیکھو اور علماء سے پوچھو واجب ہو یا نہ ہو ہم خمس نکال کے دے دیتے. یہ احتیاط تو وہ کہ مستحد یہ احتیاط نہ بھی لگائے تو احتیاط بن رہی. مستحد نے کہا کہ احتیاط یہ واجب یہ کہ تقلید میں ہمیشہ عالم کی تقلید کرو. بھائی احتیاط واجب آپ نہ بھی کہ تو عقل کی احتیاط یہی کہ 4-5 مستحدین شک ہے کہ کس کی تقلید کرے، عقل کہتی ہے کہ فتوا نہ کرے، سب سے زیادہ کی تقلید کر لو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. کہ یہ والی جو جس کو احتیاط میں واجب کہا جاتا اس کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ احتیاط واجب تو وہ کہ جس میں مستحق کا دخل ہی ہوں، وہ صرف ہماری آسانی کے لیے کہ عام آدمی کبھی احتیاط سمجھ نہیں پاتا تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ احتیاط ہے، وہ ان کی کوئی محنت نہیں، وہ ان کا کوئی کمال نہیں. دیکھیے بار بار توہین آمیز انداز ہو رہا تو آپ اور ہم ایک دوسرے کی نیت تو جانتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ صرف بات کو سمجھانا. سنا آپ اگر آپ چاہیں تو آپ اول طہارت سے لے کے آخر احتیاط احتیاط واجب پر تو پوری کتاب آپ لکھ سکتے اگر فتوا نہ دینا کہ جو نماز میں احتیاط کی ہے کہ 3 مرتبہ ذکر پڑھو اور نماز میں احتیاط کی ہے کہ اذان اور اقامت دے دو. تو خلاصہ یہ احتیاط کو ایک ذرا سا پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے کہ جسے کہتے ہیں. تو جب مستحل اپنی کتاب میں احتیاط واجب لگا, یہ بات ہو رہی ہے 95% احتیاط واجب. ہاں 5% کے بارے میں پوری ایک تفریح کر چکا ہوں کہ وہ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی چکرا جائیں, کوئی الگ مسئلہ. خلاصہ یہ ہوا میری اس تمام بدتمیزی کا, ایک طرح سے یہ بدتمیزی ہوئی مستحلین کی شان میں, لیکن اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ احتیاط واجب جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب مستحد نے اس کو فتویٰ نہیں دیا. فتویٰ نہیں دیا تو ہم اس کی تقلید ہی میں نہیں, جتنے کام کی بات ہے تو ہر مستحد کہتا. یہ بے بات اب آج مسئلہ کہ جب اس کی تقلید میں نہیں. اچھا میں اس بات کو ذرا کچھ مثالوں سے واضح کر دوں, تین مثالیں دے دیتا ہوں یہ واضح کرنے کے لیے کہ احتیاط واجب کا مطلب ہے اس مسئلے میں آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں. تین مثالیں جن میں ایک تو ہمارا اصل موضوع, دو اور مثالیں جو پہلے آ چکی. مثال نمبر ایک کہ بار بار آج بھی آپ نے سنا کہ جب کبھی آپ مردہ کی تقلید کو چھوڑ کر زندہ پر آ جائیں تو واپسی کا راستہ بند ہے, ورنہ پتھر کے ہو جائیں گے, واپس نہیں جا سکتے. یہ میں نے بطور مذاق کا, اس کو کوئی سیریس نہ لے رہے کہ واپس نہیں جا سکتے. بار بار آپ نے سنا, اتنی بار سنا کہ آپ اکتا بھی گئے. لیکن اب دیکھیے مسئلہ, پھر کیا وجہ کہ یہی علماء جو اتنی شرط و مت کے ساتھ یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے میں مردہ کو چھوڑ کے زندہ پہ آ گئے واپس نہیں جا سکتے, لیکن وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر مردہ کی بات چھوڑ کر زندہ کی احتیاط واجب پر آ کر, زندہ نے کسی مسئلے میں احتیاط واجب, اس احتیاط واجب پر آ کر اور پھر واپس جانا چاہو تو واپس جا سکتے. بھائی ابھی تو ہم پتھر کے بنے جا رہے ہیں, ابھی تو جانا حرام ہو رہا تھا, ابھی تو جانا گناہ ہو رہا تھا, تو یہ واپس کیسے جا سکتے. راز وہی کہ بھائی جب آپ نے زندہ کی احتیاط واجب پہ عمل کیا تو گویا زندہ کی طرف آئے ہی نہیں. زندہ کا کمال ہے اس کا فتویٰ, اس کا علم ہے اس کا فتویٰ, احتیاط واجب اس کی چیز ہی نہیں. وہ تو 1400 سال سے چلی آ رہی, تو گویا دیکھنے میں ایسا لگا کہ مثلا, اب میں اس وقت کوئی بالکل متعلقی مثال میرے ذہن میں نہیں, لیکن خواتین کے مسئلے کو دیکھتے ہوں, ایک امام خمینی کے مقلدہ چہرہ کھول رہی تھی, اس نے کہا کہ آغائے فرمائدانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ چہرہ چھپاؤ. اس نے چہرہ چھپانا شروع کر دیا, گویا آغائے خمینی کو چھوڑ کے آغائے فرمائدانی پر آ گئے. اب پھر دل چاہ رہا ہے چہرہ کھول دے واپس جانے کی, کیا اجازت؟ بالکل اجازت, اس لیے کہ آغائے فرمائدانی کی تکلیف ہی نہیں تھی. بھائی احتیاط سے عمل کیا, یہ احتیاط آغائے فرمائدانی کی کوئی تھوڑی, یہ تو ویسے ہی ایک احتیاط ہے کہ ایک آدمی کو شکوں میں پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ تو طے شدہ بات, جب پردہ کر لو تو ہر صورت میں عذاب سے بچ جاؤ. تو یہ جو آتا ہے ان پائزانی نے کتاب میں لکھا کہ احتیاط واجب ہے چہرہ چھپا لو, یہ گویا ان کا فتویٰ نہیں, یہ ان کے علم کا کمال نہیں, یہ ان کا اجتہاد نہیں, اتنے کے احتیاط. تو اگر کہ ان کی احتیاط پہ عمل کیا لیکن گویا ان کی بات پہ عمل نہیں کیا, اس لیے پھر چہرہ چھپا کے پھر جب چاہے چہرہ کھول سکتی. اور اسی طرح مثلا اب یہ مثال جو میں دے رہا ہوں, بعض اوقات میری ایسی مثالیں, بعض لوگوں کو لگتا کہ لوگوں کو گناہ ذرا ہلکا کر کے دکھایا جا رہا, نہیں مثلا گناہ ہلکا کرنے کا نہیں, گناہ گناہ, لیکن یہ ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ نہ. آج کل ہمارا ماحول اور معاشرہ, وہ ٹیلی ویژن کے مختلف چینل, وہ ڈش اینٹینا, وہ ہانگ کانگ کے چینل, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے چینل, اس لیے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اتفاقاً کسی ضروری کام سے کسی مومن کے گھر جانا پڑا تو ان کے لاؤنج میں 24 TV لگے تھے جس میں سارے کے مختلف چینل آ رہا. تو اب یہ اور جو بڑھتا ہی جائے گا, یہ تو میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی کوٹھی, اس زمانے میں کواٹروں اور چھٹیوں میں بھی ایسے ٹی وی نظر آ جائے گا کہ دال اور چاول رکھنے کے ڈبے کی جگہ نہیں ہوگی لیکن جگہ جگہ چینل لگے ہوں گے. تو خیر نتیجہ یہ کہ وہ گناہ بہت بڑھتا جا رہا جو اسلام کے اعتبار سے گناہ ہے, اور گناہ کبیرہ ہے اور مجرم تعزیر. یعنی حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنب کر لینا وہ تمہارا ایک گناہ ہے اپنی جگہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر کوئی یہ گناہ کرے, حکومت اسلامی ہو تو 30 کوڑے تو اس کے لیے نہیں ہی ہیں, وہ تو کہیں نہیں گئے. اس کے علاوہ 3 مرتبہ کے بعد حاکم شرع قتل بھی کرا سکتا ہے اس گناہ پر. اچھا اب مثلاً یہ ہے کہ جو حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنب کر لے اس کا پسینہ, پرانے زمانے میں تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ, یعنی تقریباً سارے علماء اس پسینے کو نجس کہتے. تو اکثر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر سردیوں کے زمانے میں گرم پانی سے نہا رہے اور اس پانی کی گرمی کی وجہ سے بار بار پسینہ نکلا جا رہا تو غسل کیسے ہو, تو جسم نجس ہوا چلا جا رہا, اور اس زمانے میں قربانی سے بھی لوگ نہیں نہاتے, پسینہ بھی جسم سے نکلا اور وہ لوٹے کا پانی ڈالا, قلیل پانی اس پسینے سے ملتے ہی نجیس ہو گئے پورا جسم, ایک امر محال تھا اس زمانے میں غسل کا. خیر وہ تو سارا زمانہ بھی چلا گیا, مسئلہ بھی چلا گیا. اب خلاصہ یہ کہ اس کے اندر موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ یہ پسینہ پاک, اس کے بعد پاک ہونا الگ چیز, اگر کپڑے میں لگا ہے تو اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو تو آپ کہیں کہ اس میں نماز بھی صحیح. سونا پاک نماز غلط, ریشم پاک نماز غلط, بلی کا بال پاک نماز غلط, ایک سلسلہ. ان دو چیزوں کو کبھی ملائیے نہیں کہ اگر یہ پسینہ پاک ہے تو نماز بھی پڑھی جا سکتی. بے شمار چیزیں ہیں کہ پاک ہے نماز غلط. تو اس میں اس مسئلے میں پہلی بحث تو یہ آتی ہے کہ کچھ مشتہد کہتے پسینہ ہی نجس. خیر اب تو کوئی اس وقت مشہور مراجع میں ایسا نہیں, پسینہ پاک, لیکن کیا اگر کپڑے میں پسینہ لگا ہو تو اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کپڑے کو دھو لیا ہے پاک کر لیا ہے تو بات کر, لیکن نہیں اگر دھویا ہو یا نہیں. آج کل کے نوجوانوں کو چونکہ زیادہ مسئلے معلوم ہو گئے اس لیے یہ چیزیں پیش بھی آنے لگی. بہرے تو یہ تھا کہ اگر کبھی ایسی صورت حال ہو تو آدمی پورے لباس کو, چاہے وہ بنیان ہو چاہے مثلاً وہ اوپر کی شرٹ ہو جس کا نجاست سے تعلق نہیں, اور چادر کو اور بستر کو اور کارپیٹ کو اور پلنگ کو پتہ نہیں کس چیز کو نجس سمجھ لیتا. اب تو پتا کہ جی جو اصل لباس ہے اس میں بھی جتنی جگہ نجاست ہے اس کے علاوہ وہ پاک, تو بنیان اور قمیض تو بالکل پاک. اس میں اگر نماز پڑھنا چاہے, یہ ہے اختلافی مسئلہ. آج بھی آگاہ کوئی نے کہا کہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اس پسینے کے اندر. آواز الفائزانی نے کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو. تو اب آگاہ کوئی کی تقلید میں کوئی ہے, معاذ اللہ یہ گناہ کرتا ہے اس کا پسینہ کی کپڑوں پہ لگے, نماز اسی کپڑے میں پڑھ سکتا ہے کم از کم جو اوپر کے کپڑے, لیکن ایک مرتبہ وہ آگاہ الفائزانی کی احتیاط واجب میں چلا گیا کہ نہیں بھائی اس کپڑے کو بھی نجس ماریں گے دوسرے کپڑے پہنیں گے, اور پھر دو چار ہفتے کے بعد گناہ میں مبتلا ہوا وہی کپڑا, اب اس وقت پاک کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا یعنی اس کو دھونے کا موڈ نہیں ہو رہا, تو کہا کہ میں آگاہ کوئی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس کو پاک سمجھتا ہوں. جی ہاں جہاں کے واپس آنے کی اجازت, کیونکہ آگاہ گلپائیدانی فتوا نہیں دے رہے کہ حرام جنابت کا پسینہ نماز کو غلط کر دیتا, کا احتیاط واجب یہ ہے کہ غلط کر دیتا. تو احتیاط واجب تو وہ کہ اگر آگاہ گلپائیدانی نہ بھی بولتا اور ہمیں شک ہوتا کہ ہمارا کپڑا پاک ہے یا نجس, تو احتیاط یہ تھی کہ ہم اس کو دھو لیتے, تو یہ آگاہ گلپائیدانی کا فتویٰ تو نہ ہو. اچھا اب کہنا میں کیا کہہ رہا تھا, بہت دور چلا گیا واپس آتا ہوں, وہ یہ کہ خود یہ جملہ کہ اگر مردہ کو چھوڑ کر زندہ کی تکلیف کر لی کسی بھی مسئلے واپس نہیں آ سکتے, لیکن فرماتے کہ اگر مردہ کو چھوڑ کر زندہ کی احتیاط واجب پہ عمل کیا تو واپس آ سکتے. یہ پہلی دلیل بنا میرے اس جملے کہ احتیاط واجب تکلیف ہی نہیں, تو گویا جو آپ زندہ کی طرف آئے تھے مردہ وہ زندہ کی تکلیف میں نہیں آئے تھے کہ واپسی کا راستہ بند, وہ جو تکلیف پہ آپ آتے ہیں وہ راستہ بند ہوتا, تو یہ تکلیف ہی نہیں ہے اس لیے راستہ کھلا. اس کا مطلب احتیاط واجب تکلیف نہیں. مثال نمبر 2 وہ جس کو میں نے پورا وقت لے کے سمجھا دیا ہے ابھی نہیں کر رہا, وہ یہ کہ جب کسی مردہ جب کسی مشتہد کا انتقال ہو جائے مرحوم مشتہد, آپ اس کی تکلیف میں باقی رہنا چاہیں تو حکم کیا ہے اس کے فتووں پہ باقی رہیں, اس کی احتیاط سے باقی نہیں رہ سکتے. یہ نہیں کہا کہ احتیاط سے باقی رہنا گناہ، کا احتیاط سے باقی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ احتیاط تقلید ہی نہیں کہلاتی. جب زندہ تھا وہ مستحق، تب بھی آپ اس کی تقلید میں جو تھے تو صرف ان مسائل میں جس میں وہ فتویٰ دے رہا تھا، جس میں وہ احتیاط لگا رہا تھا، اس میں آپ اس کی تقلید ہی میں نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی تقلید میں باقی رہ سکتے ہو یا نہیں. لیکن ایک طرف اب سوال یہ پیدا ہوگا، اب ایک اچھا سوال میں پیش کروں، وہ یہ کہ یہ جو ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ مردہ کے فتووں پہ باقی رہ سکتے ہو، احتیاط سے باقی نہیں رہ سکتے، تو توضیح میں کیوں نہیں لکھا؟ وہاں تو لکھا ہے کہ مردہ کی تکلیف پہ باقی رہ سکتے ہو. جواب آپ کو سمجھ کہ توضیح میں جب کہہ دیا گیا کہ مردہ کی تکلیف پر باقی رہ سکتے ہو تو احتیاط تو تکلیف ہی نہیں تھی، وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو چیز ہی نہیں، اسے کہنے کی کیا ضرورت. اسی لیے توضیح کا جملہ بالکل صحیح. بعض اوقات لوگ توضیح کھول کھول کے آتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں توضیح میں یہ لکھا، تو توضیح میں صحیح لکھا کہ زندہ اجازت دیتے کہ مردہ کی تکلیف میں باقی رہ سکتے، مگر تکلیف تو کہتے ہی فتووں کو ہے، احتیاط کو تو تکلیف ہی نہیں کہتے. اسی لیے دونوں چیزیں لیکن صحیح ہو گئی، یہ جملہ بھی صحیح ہو گیا کہ مردہ کی احتیاط سے نہیں رہ سکتے، اور یہ جملہ بھی صحیح ہو گیا کہ مردہ کی تکلیف سے باقی رہ سکتے. اس لیے کہ تکلیف الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے. احتیاط سے اس کی زندگی میں بھی آپ اس کے مقلد نہیں کہ مرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہو. ہاں اب پھر وہی بات کہ مردہ کے جو مسئلے، جو جو احتیاط کے بعد زیادہ سخت اس پر آپ باقی رہ سکتے، اس لیے نہیں کہ مردہ نے احتیاط واجب لگائی. بھائی فرض کیجیے کہ آج کا مستحق آگاہ گل پائے گا نہیں، کوئی فتوا دے، مطلب آتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کہہ دے پور پانی سے پنیر دھو تو نچوڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی کہے جو انتقال ہو گیا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نچوڑ، اب ہم کپڑا دھو لیں اس کے بعد اس کو نچوڑ بھی دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتا یعنی آپ کے موجودہ مستحق نے کہا کپڑا دھو لینا کافی، مرحوم کہہ رہا تھا احتیاط واجب ہے کہ نچوڑ، تو احتیاط میں تو باقی ہی نہیں رہ سکتی، کیوں نچوڑ رہے؟ جی نہیں، احتیاط مرحوم کی نہیں، یہ نچوڑنا کوئی آغاز کوئی تو کمال نہیں. دیکھو ویسے ہی ایک احتیاط کا پہلو آغاز کوئی ہوتے دنیا میں یا نہ ہوتی، تو یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہو کہ کسی بھی احتیاط سے باقی نہیں رہ سکتے. لیکن ان ساری احتیاط سے باقی رہ سکتے جو ہمارے موجودہ مستحق سے سخت احتیاط، اس لیے نہیں کہ وہ مرحوم کی احتیاط، اس لیے کہ اسلام نے ویسے ہی اجازت دی کہ تقریر چھوڑ کے جب چاہو احتیاط پہ چلے جاؤ، گیئر چینج کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اس میں باقی رہ سکتے. اب کچھ لوگوں نے دونوں مسائل کو ملا دیا، کیونکہ ہم نے تو درس میں سنا احتیاط کے باقی نہیں رہ سکتے، اور کھلا جگہ آپ نے بتایا کہ اس احتیاط کے عمل کر سکتے. دونوں جملے صحیح، احتیاط کے باقی اس لیے نہیں رہ سکتے کہ وہ مرنے والے کی احتیاط ہی نہیں، اور احتیاط کے عمل اس لیے کر سکتے ہو کہ وہ احتیاط تو سب کی احتیاط ہے، اس کا مرنے والے سے تعلق نہیں. کچھ زیادہ آپ اور میں ٹکرا رہے ہیں تو بات کو مختصر کر دوں. میں دلیلیں دے رہا ہوں کس بات کی، کہ احتیاط واجب جب آپ مانیں کسی مستحق تو آپ اس کی تکلیف میں نہیں ہیں، احتیاط تکلیف نہیں کہلاتی ہے. جس کا ثبوت یہ دوسرا مسئلہ، جس کا ثبوت وہ پہلا مسئلہ، اور جس کا ثبوت یہ تیسرا اور آخری مسئلہ، کہ اب اگر آغاز کوئی کی زندگی احتیاط واجب میں ہماری کوئی مومنہ امام خمینی کے فتوے پہ عمل کرنے لگے کہ آغاز کوئی نے کہا احتیاط یہ ہے کہ چہرہ چھپا، اور امام خمینی نے کہا چہرہ کھول سکتے، تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا ان دونوں پہ باقی رہ سکتے؟ جی نہیں. اس کا پہلے جواب سنو، اس کا جواب یہ کہ گویا چہرے کے مسئلے، اے مومنہ تو پہلے دن سے ہی امام خمینی کی مقلدہ ہے، آغاز کوئی کی تکلیف ہی نہیں. یہ تو سوال بعد میں پیدا ہونا کہ مستحق کے فتووں پہ باقی رہے، کیا احتیاط میں بھی باقی رہ سکتے؟ بھائی جب آغاز خمینی کی بات مان کے چہرہ کھول دیا تو اس کا مطلب چہرے کے مسئلے میں یہ عورت آغاز خوئی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، ان کی تکلیف ہی میں نہیں. اس ایک احتیاط کا مسئلہ تھا جو محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک کر سکتے، تو گویا اب یہ مسئلہ کیا ہوا؟ اب سنیے حل، اگر سمجھ میں اب تک آیا ہے تو سنیے، اگر اب تک سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سننا بیکار ہی. پر حل یہ کہ گویا آغاز خوئی کی زندگی، جس کی احتیاط کے واجب میں آپ دوسرے مستحق کی بات مان رہے تھے، تو گویا آغاز کوئی کی زندگی میں دو تکلیف سے چل رہے تھے، جو آغا کے فتوے تھے اس میں آغا سے مقلد، اور جہاں آپ نے رجوع کیا ہوا تھا دوسرے کی جانب، ان مسائل میں گویا دوسرے کے مقلد تھے. تو گویا تنقید کو تھی دو کی تقریب آپ کر رہے ہیں. اب آ جائیے جو مسئلہ بیچ میں میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی مجتہد کی زندگی میں دو مراجے کی بات کھان رہا اور دونوں مراجے کا انتقال ہو جائے تو موت کے بعد دونوں پہ باقی رہ سکتا، جس میں ان کی بات مانی ان پہ باقی رہے، جس میں ان کی بات مانی ان پہ باقی رہے. تو یہ اس مسئلے کا حل ہوا کہ گویا کی عورت نماز میں اور روزے میں اور طہارت میں اور نجاست میں آغاز کوئی کی مقلدہ ان کے انتقال پہ کے بعد ان پہ باقی رہے، اور چہرہ کھولنے اور مرد جمعہ چھوڑنے آغاز کوئی کے تقلید ہی میں نہ تھا. ان دو مسائل میں یہ لوگ آغاز خمینی کی تقلید میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا ان کی تقلید پہ باقی رہی. تو یہ مسئلہ کوئی اسپیشل خود خمینی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے تفقیش کا مسئلہ کہ احتیاط واجب کا مقصد. ایک مثال بنا دیں، آغاز کوئی نے 5000 مسئلے اپنی کتاب میں لکھے، 4000 فتوے دیے، 1000 احتیاط واجب لگے، وہ وہی ریشو 80% والا ہم رکھتے ہیں. اب 1000 احتیاط واجب میں آپ نے کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کیا تو گویا آپ چاہے اپنے آپ کو آغاز کوئی کا مقلد کہتے رہے، فقی زبان آپ 4000 مسائل میں کوئی کے مقلد ہے، 1000 مسائل میں خمینی کے مقلد. اور جب دونوں کا انتقال ہو گیا آغاز دل پائدہ بھی فرماتے کہ مرحوم مجتہد کے جس مسئلے کو پڑھ چکے اس پر باقی ہو، تو 4000 میں ہم کوئی کے مقلد تھے، 4000 میں ان کے باقی رہے، 1000 میں ہم کوئی کے مقلد ہی نہیں تھے، ہم تو خمینی کے مقلد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 1000 میں انہیں امام خمینی کے باقی رہو. تو وہ جو مسئلہ کہ دو مجتہد کی اگر کوئی تقلید کر رہا اور دونوں کا انتقال ہو اس تقلید پہ باقی رہ سکتا، تو ایک تو یہ ہے کہ 5000 میں سے 2500 میں ایک پہ جائے، 2500 میں دو پہ جائے، اس کا جو حل ہے وہی ہے کہ یاد واجب کا بھی حل ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں یہ آیا ہی نہ، میں نے تو مسئلہ حل کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسئلہ سنتے سنتے وہ خود حل ہوتے رہ جاتے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کہا گیا. اپنی حد تک وقت کو بھی دیکھتے ہوئے 59 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو رہے ہیں، پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی اور ایک مسئلہ ہی آج مکمل ہو سکا. تو اس مسئلے کا جواب کہ جس جس احتیاط واجب میں ہم دوسرے کو مان رہے، اگر ایک عام مومن کو تو ہم کہیں گے جی ہاں، لیکن اگر جی ہاں سے اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہو، خدا نہ کرے دوبارہ کسی مرضی کا انتقال ہو، پھر وہ دروازے پہ کھڑا ہوگا، فون پہ فون کر رہا ہوگا کہ جی اس مسئلے کا حل بتائیے، اور اس کی سمجھ میں مسئلے کا راز آ گیا کہ اصل مسئلہ کوئی خمینی نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ آپ دو کی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. اب خدا نہ کر آئندہ کبھی بھی کتنے ہی مرضوں سے وہ گزر جائے، اگر مسئلہ اس کی سمجھ میں آ چکا ہے ہر جگہ وہ سوچ لے گا کہ میری شرعی ذمہ داری کیا. تو یہ ایک مسئلے کا جواب ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ کہ اب ان لوگوں کا مسئلہ جو آغاز خمینی کی آغاز خود پڑا اور آغاز خود کی آغاز خود پائے گا نہیں پڑا، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے. ہاں جو مسئلہ اب تک میں بیان کر چکا ہوں اس کے اندر صرف ایک ہدایت دی، اور وہ ہدایت یہ کہ ابھی آپ نے سنا بار بار کہ احتیاط واجب میں تکلیف ہی نہیں ہوگی، وہ تو بغیر تکلیف کے آپ احتیاط واجب پہ عمل کر سکتے، لیکن اس میں ایک وضاحت ہے، اس سال کی دوسری تقریر 25 ستمبر 1992 میں کر چکا کہ سوائے اس احتیاط واجب کے جو مستحق کے فتوے سے ڈائریکٹ پکڑا، وہاں پہ پھر یہ دیکھنا پڑتا، یعنی وہ صورت کہ جب دو احتیاط ٹکرا جائے اس کا ایک الگ حل. تو جیسے آ گئے کوئی کیا مثال کہ لندن میں چاند ہو تو ماننا واجب، اور دوسرے مرحلہ یہ کہیں کہ لندن میں چاند ہو تو ماننا حرام، یہاں پہ احتیاط واجب میں ٹکراؤ مشکل والا مسئلہ نہیں، اس کے اندر پھر کسی ایک مستحق کی طرف جانا پڑے، یا وہ مسئلہ نابالغ کا، ایک مستحق کہتا ہے نابالغ کے مال میں خون دینا واجب، دوسرا کہتا ہے کہ احتیاط واجب یہ کہ نابالغ کے مال سے خون نکالنا حرام ہے، کیونکہ نابالغ کا مال کیسے استعمال کر سکتے ہو، اب حرام کہہ رہے احتیاط واجب ایک طرف کہہ رہے کہ واجب، یہاں پہ دونوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ کہ ایک کہے کہ احتیاط واجب یہ، ایک کہے کہ نابالغ کے مال سے خمس نکالنا واجب، اور دوسرا کہے احتیاط یہ ہے کہ نابالغ سے ڈبل خمس نکالنا، یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے.